سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی اس محفل سعید کا آغاز ہم قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے کرنا چاہیں گے. ہماری خوش قسمتی کے آج ہمارے ساتھ شریک محفل ہو رہے ہیں انگلینڈ سے جناب محترم علامہ قاری محمد اشرف صاحب زیدہ مجدہ. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
ناظرین آپ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سماعت فرمائی. اس جہان رنگ وبو میں اللہ تعالی نے اپنی پوری کائنات کے اندر ہر چیز میں حسن اور جمال کا جلوہ رکھا. ستاروں کے سکوت میں اور مہتاب کی روشنی میں اور آفتاب کی تمازت میں جہاں حسن اور جاذبیت اور دلکشی ہے، وہاں دنک کے رنگ بھی دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. جہاں پربتوں کی بلندی نگاہوں کو خیرہ کرتی ہے، وہاں بلبلوں اور چڑیوں اور پپیوں کی آوازیں بھی دلوں کو متاثر کرتی ہیں. اچھی آواز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، خصوصاً جب آواز کی دوش پر کلام باری کا آہنگ رکھ دیا جائے تو یہ آواز عبادت بن جاتی ہے، یا پھر صوتی حسن میں جب رسول کریم علیہ السلام کے جمال اور تعریف اور مدت کی فکر کو سمو دیا جائے تو نعت پھر لفظ نہیں رہتے، وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس سے اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے. قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد ہم رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی نعت سنتے ہیں. ہمارے ساتھ محترم علامہ قاری اشرف صاحب کی طرح آج علامہ رضوان انجم صاحب بھی تشریف فرما ہیں. وہ اگرچہ خطیب ہیں، محاضر ہیں، اچھے مدرس ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹیلنٹ اور صلاحیت سے نواز رکھا ہے، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب وہ ڈوب کر نعت شریف پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ وہ دیر تک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت سے روحوں کو مسحور کرتے رہیں. جناب علامہ رضوان انجم
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جے سمت و ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا.
ناظرین، رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی حضور نذرانہ عقیدت بصورت نعت پیش کرنے کے بعد عرض کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ ایام میں باری بزم علم اور ہماری محفل ذکر اور ہماری انجمن دوستان کے ایک رکن رکین اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا اس میں گرامی تھا محمد ممتاز قریشی، آج ان کی تعزیت کا ریفرنس ہے، ہم ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے بھی، اور ہمارے ساتھ جو شرکائے محفل ہیں ان کی باتیں سنیں گے بھی، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں، جس ماحول میں بھی بیٹھیں، ہمارا حوالہ قرآن حکیم اور فرقان مجید کے حوالے سے ہوتا ہے. کتاب رحمت سے کٹ کر جینا نہ ہماری آرزو ہے اور نہ ہماری تربیت. جب ہم قرآن حکیم فرقان مجید کی بات کرتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم زندگی میں کامیابیوں، فلاح اور ترقی کا یک نکاتی ایجنڈا مسلک حیات بنائے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک جہاں کتاب ضروری ہے، وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اسوہ سے فیضیاب ہونا ایک مستقل اسلامی قدر ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق قرآن بھی دراصل رحمت عالم علیہ السلام کی اداؤں کی تصویر ہے. کوئی ایسی آیت، قرآن کا کوئی ایسا جملہ اور قرآن کی کوئی ایسی صورت نہیں جس میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ اور آپ کی جمالیاتی حیات کا نقش موجود نہ ہو. قرآن حکیم فرقان مجید کی بات کرتے ہوئے آج میں آپ کی توجہ دلاؤں گا سورہ فرقان کی چند آیات کی طرف. یہ 62 سے لے کر 65 تک آیات کی ایک کہکشاں ہے جس سے نور کلام کردار سازی کر رہا ہے اور ہر ذہن اور ہر فکر اس سے مستنیر ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یہاں رحمان کے بندوں کی 12 صفات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 12 کی 12 صفات کا مطالعہ ہم اس نشست میں کر سکیں. چند ہی باتیں ہم سن سکیں گے اور کر سکیں گے. جو عنوان ہے آیت کا، جو عمود تفسیری ہے، وہ عبادت ہے. آپ جانتے ہیں کہ قافلہ انسانیت کا سفر جس مقصد کے مرکز کے گرد گرد گھومتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ارشاد باری ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اتنے ہی کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں. عبادت اللہ تعالی کی بندگی ہے، اس کے سامنے فروتنی ہے، عجز ہے، انکساری ہے، اور انکساری کے عالم میں اس کا ذکر ہے، اور جس طرح عبادت کا طریقہ اس نے رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے سکھایا، اس پر دل و جان سے عمل کرنا ہے۔ ناظرین، عبادت خوشبو ہے اور انسان کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل کا الوہی بندوبست ہے۔ ائمہ لغت نے لکھا کہ عبد دراصل ریگستان اور صحرا کے اندر پیدا ہونے والی ایک جڑی بوٹی کا نام ہے۔ اونٹ اس کو کھانے کے لیے مشتاق ہوتے ہیں، اگر ان کو وہ غذا میں مل جائے تو کتنے کتنے دنوں تک اونٹ کو کسی اور چیز کے کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جو چیز باعث کشش ہوتی ہے اس میں وہ اس جڑی بوٹی کی خوشبو ہے۔ جس وقت حیوانات عموماً اور اونٹ خصوصاً یہ جڑی بوٹی استعمال کر لے تو کہتے ہیں اگر مادہ اونٹنی ہو تو وہ فربہ بھی ہو جاتی ہے اور وہ دودھ بھی زیادہ دینے لگ جاتی ہے۔ تو اس عبد سے ماخوذ ہے لفظ سے عبادت، گویا عبادت اللہ تعالی کی معرفت کی خوشبو ہے، جس وقت ایک طلب اور آرزو رکھنے والی روح اس کو سونگ لیتی ہے تو عبادت اس کی غذا بن جاتی ہے، جو اس کی روحانیت کو مستحکم کر دیتی ہے، اسے عقیدوں کی بالیدگی میسر آتی ہے، اور اس کے اندر عمل کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور صرف عبادت گزار کی عبادت پھر اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی۔ جس طرح عبد بوٹی کے کھانے سے اونٹی کا دودھ دوسروں کے لیے منفعت آفرین ہو جاتا ہے، اسی طرح عبادت گزار کی عبادت اس کی ذات ہی میں انقلاب پیدا نہیں کرتی بلکہ وہ پوری کائنات کو منور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن حکیم کا جو پہلا سرنامہ ہے عوامر کا، اس میں پہلا حکم ہی عبادت کا دیا۔ اگر آپ دیکھیں الخمس سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک سورہ بقرہ میں، تو یہ کلامی مسائل سے ملتا جلتا انداز اور اسلوب ہے، جس میں عقائد و اخلاق اور دین اور کتاب اور نصاب کی باتیں کی گئی ہیں۔ ایک کافر ایک منافق آدمی کی سوچوں کی عکاسی کی گئی ہے، لیکن پہلا امر جو قرآن حکیم میں ہے وہ عبادت کا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت انسان مرتضی کی پہچان ہے۔ اچھا انسان وہی ہوگا جس کی زندگی میں عبادت کا حسن ہوگا، اور تعبید کہتے ہیں تربیت دینے کو۔ جس وقت نو خیز چھوٹی عمر کا گھوڑا بڑی عمر کے گھوڑے کے پیچھے باندھا جائے اور اس کو بار برداری یا دھوڑنے کی مشق کرائی جائے تو اس کو کہتے ہیں تعبید ہو رہی ہے، یا سڑک اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کو تارکول ڈال کر پختہ بنانا تاکہ ہیوی ویٹ وہیکلز ان پر چل سکیں، اس کو بھی تعبیر کر دیتے ہیں۔ گویا اس زلگاہ حیات میں انسان کی تربیت کا نظام جو انبیاء علیہ السلام سے پہلے زمانوں میں اور رسول کریم علیہ السلام سے ان کے زمانے اور زمانے کے بعد کے لوگوں کے لیے دیا گیا وہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر عبادت کا حکم صادر فرمایا. یہاں بھی جس وقت اللہ کے بندوں کی تعریف کی گئی تو ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ عباد ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض اونا, رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ اور نیاز مندی کے ساتھ. میں توجہ چاہوں گا کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ مفسرین نے یہ لکھا کہ مشرکین کو جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی تو سورہ رحمان کا آغاز ہی الرحمان سے ہوتا ہے. تو اس معاشرے اور سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کا اسم ان لوگوں نے سن رکھا تھا, لیکن رحمان کی اصطلاح اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ اسم پاک پہلی مرتبہ قرآن حکیم فرقان مجید نے استعمال کیا تو مشرکین بغلیں بجانے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ یہ رحمان کیا چیز ہے, کون ہے؟ گویا مذاق اڑایا تحریک محمدیہ کا, دعوت رسالت ماب کا, کہ یہ نئی نئی چیزیں, نئے نئے اسماء یہ متعارف کرا رہے ہیں. شاید بعض لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے کہ انہوں نے خوشی اس لیے بھی منائی, میلہ بچایا کہ دیکھو جی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح ایک معبود کو نہیں مانتے, وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرا رحمان کو مانتے ہیں. تو یہ تھی وہ باتیں جو مشرکین نے کی. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کانفیوژنس ختم کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. یہاں علم تفسیر کے مطابق ایک سوال پیدا ہوگا. وہ سوال یہ ہے کہ مشرکین نے تو کہا تھا کہ رحمان کون ہے, اس کا سیدھا سادہ جواب یہ تھا کہ جو اللہ ہے وہی رحمان ہے. رحمان میں اور معبود اللہ میں کوئی فرق نہیں. تو ذہنوں میں جو شک اور شبہ کا غبار تھا اسے دور کرنے کے لیے قرآن حکیم نے جو اسلوب اختیار کیا, کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اس سے تو ایک کانٹا اور چپ گیا. کانٹے چننے کے لیے بڑے تھے اور کچھ کانٹے چن لیے فکر کی بساط سے, اور کچھ کانٹے بساط ذہنی میں اور چپ ہو لیے کہ کہا گیا کہ رحمان کون ہے تو جواب میں کہا وہ عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض اونا. آئیے میں عرض کروں یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا گیا کہ اللہ کہہ کر اللہ کی طرف بلایا جائے یا رحمان کہہ کر اللہ کی طرف بلایا جائے. تو اگر حضور یہ کہہ بھی دیتے کہ رحمان وہی ہے جو اللہ ہے تو وہ کہتے ہم اللہ ہی کو نہیں مانتے, تو رحمان اگر آپ اللہ کو کہہ دیں تو پھر ہم کیسے مانیں گے؟ گویا وہ لوگ جو اللہ کے ربوبیت کا انکار کریں گے وہ تو رحمان کی رحمانیت کا بھی انکار کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے علم کلام کی ترتیب سے جو دلیل اور استدلال اور برہان اس آیت میں قائم کی, اس کی ندرت, دلچسپی اور خوبصورتی اور جمال دیکھیے کہ اس وقت کے بعد کون تھے؟ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان تھے مسلمان ہو چکے، حضرت زید تھے. رب کریم نے کہا کہ تمہیں نہ اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے نہ رحمان کی ہو سکتی ہے. اگر معرفت چاہتے ہو خلوص سے تو جو رحمان کے بندے ہیں تم ان کی دہلیز پر چلے جاؤ. تم ابو بکر کو دیکھ لو، تم فاروق اعظم کو دیکھ لو، تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، تم علی کو دیکھ لو. گویا قرآن مجید نے معرفت باری اور تسلیم توحید کے لیے جو اسلوب یہاں دیا وہ دراصل عباد الرحمان کی تسلیم میں اور اعتراف میں ایک خوبصورت نظام کی طرف اشارہ ہے، اور میرے نزدیک وہ نظام تصوف ہے، وہ نظام ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ جوڑ دیا، اس نظام کی طرف اشارہ ہے کہ اے محبوب، آپ ان کی کٹوچتیوں اور ان کے الزامات کے جواب میں مت پڑیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی نے خط پوسٹ کرنا ہو کسی منزل کی طرف تو وہ ڈاکخانہ بتا دیا جاتا ہے کہ جاؤ فلان جگہ ڈاکخانہ ہے اس جگہ خط پوسٹ کر دو. تو رحمان نے طریقہ بتایا کہ جس نے میری طرف آ کر کے پوچھنا ہے تو اس کو میری طرف معرفت کے ڈاکخانے بتا دیں کہ میرے بندوں کے پاس وہ چلے جائیں گے، جب بندوں کے پاس چلے جائیں گے تو وہ حضور تک پہنچا دیں گے اور حضور اللہ تک پہنچا دیں گے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ایک اور سوال یہاں تفسیر کے اعتبار سے پیدا ہوگا کہ سب سے بڑے بندے رحمان کے تو حضور ہیں، اور وہی مخاطب بھی تھے، اور انہی کے سینہ نور پر قرآن نازل ہوا تھا. تو سیدھا سادہ تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ حضور کے پاس آ جائیں تو رحمت عالم علیہ السلام آپ کو اللہ تک پہنچا دیں گے. پھر عباد الرحمن کی اصطلاح لانا، یہ دراصل رحمت عالم علیہ السلام کے فیض کی ہما گیری کی طرف، آپ کی رحمت للعالمین کی طرف ایک مضبوط اشارہ ہے کہ رحمت عالم علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے تو ایک نہ ایک دن میرے پاس آنا ہے، اور جب میرے پاس آ جائیں گے تو محبوب یہ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ نہیں ہوں گے تھے تو پھر ہم رحمان کو کیسے پہچانیں گے. رب نے عباد کا لفظ کہہ دیا کہ دور جو بھی ہوگا کوئی محمد مصطفیٰ کا غلام اللہ تک پہنچانے کے لیے موجود ہوگا. گویا جو بندگان خدا ہیں ان کا وجود اس گیتی میں، اس زمین کے اوپر رب ذوالجلال نے لازم قرار دیا، اس پر کوئی چیز لازم نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے، لیکن ہمارے لیے اس نے اپنی رحمت کو ارزاں کر دیا تاکہ کسی زمانے کا انسان بھٹک نہ سکے، صراط مستقیم سے بھٹک کر کے پگڈنڈیوں پر الجھ نہ سکے. اس کے لیے سنگ میل قائم کر دیے جائیں، اس کے لیے رہنما مقرر کر دیے جائیں، اس کے لیے رہبر مقرر کر دیے جائیں. تو اب صرف اور صرف رسول اللہ علیہ السلام کی امت ہے، امت مصطفیہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنے بندے پیدا کرتا رہے گا، اور کیے ہیں اس نے، جس نے انسانوں کے اندر تزکیہ، ان کے اندر علم کا عام کرنا، ان کے اندر روحانیت کا استحکام، ان کے ذہنی جلا اور ان کے باطن کے تزکیے کے لیے ہر دور میں کوشش کی. الحمدللہ یہ چشتی کون ہے، یہ نقشبندی کون ہے، یہ سروردی کون ہے، یہ قادری کون ہے، یہ شہنشاہ بغداد کون ہے، یہ شہنشاہ اجمیر کون ہے، یہ بہاؤالدین لکشمن کون ہے، یہ بہاولکھ زکریا ملتانی کون ہے، یہ داتا علی اجمیری کون ہے. لاکھ ان کی مخالفت ہر دور میں کی گئی، لیکن یہ جیے اور الحمدللہ اللہ کی بندگی اور محبت کے سائے میں جیے. کسی کی مخالفت ان کا راستہ مسدود نہ کر سکی، ان کی تحریک کو دبا نہ سکی، یہ ہر دور میں آگے ہی آگے، آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے. اس لیے کہ ان کی زندگی کے دو ہی اصول تھے، ایک عبادت کا کہ عبادت اللہ کی ہوگی اور منفعت اللہ کی مخلوق کو پہنچائیں گے، اور کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، ضرر نہیں دیں گے. ارشاد باری، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ تعالیٰ کے اور رحمان کے بندوں کی نشانی بتائی کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نیاز مندی کے ساتھ چلتے ہیں. امام جعفر صادق قدس سر العزیز کا ایک خوبصورت قول مجھے یاد آیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر انکساری کے پاس زبان ہوتی، اللہ انکساری اور عاجزی کو زبان دے دیتا تو وہ چیخ چیخ کر لوگوں کو سمجھاتی، وہ لوگوں دنیا میں کوئی بلندی اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنے وجود میں مجھے نہ لائے. گویا خاکساری اور نیاز مندی وہ جور ہے جو بلندیوں تک پہنچاتا ہے. آپ اس کائنات میں جس بھی بڑے مسلمان کو دیکھیں گے، اس کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو عاجزی نظر آئے گی، انکساری آپ کو نظر آئے گی. میں اپنے موضوع کو اور اٹھانے کے لیے یہ حوالہ دے سکتا ہوں کہ عبادت اگر عاجزی کا نام ہے تو سب سے اونچی ہستی کون ہے؟ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے، اور اللہ پاک نے ان کو عرش معلیٰ کے جلووں تک رسائی بخشی، اور پھر جس وقت سند دی تو کہا سبحان الذی اسرا بے عبدہی. معنی یہ ہے کہ حضور رحمت عالم نے اپنی جبین نیاز خاک ساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دی، اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام بخشا کہ نہ اگلے اس کا تصور کر سکے اور نہ قیامت تک آنے والے اس کا تصور کر سکتے ہیں. تو یہ آیہ کریمہ اللہ کے بندوں کی نشانی بیان کرتی ہے کہ وہ جس وقت زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نیاز مندی کے ساتھ چلتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ نیاز مندی چیز کیا ہوتی ہے، آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس وقت بندے کے اخلاق کی اور جس وقت بندے کی عبادت کی اور اس کے ظاہر اور باطن کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی کام اللہ کی رضا کے بغیر نہ کرے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیاز مندی کا تحفہ دے دیا ہے، اس کو خاک ساری کا تحفہ دے دیا ہے. تو رب کریم نے کتنی خوبصورت بات ہے کہ پہلے لوگوں کی توجہ اپنے بندوں کی طرف مبذول کرائی. بندے کی بندگی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے غیر کی طرف نہ دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے کا بھی کرم دیکھیں کہ اس نے یہی کہا کہ میرے بندوں کو دیکھو. ہم نے کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی غیر کو نہیں دیکھیں گے، اللہ نے کہا جب تک ان کو دیکھو گے نہیں مجھے پاؤ گے نہیں. گویا اگر میری خوشبو پانا چاہو تو تمہیں کسی میرے بندے کی غلامی کا کلادہ اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا. اور پھر بندوں کی جس وقت نشانیاں اور علامتیں بیان کی تو ایک یہ بیان کی کہ وہ جس وقت زمین پر چلتے ہیں تو ہونا ان کی کیفیت ہوتی ہے. علامہ فخر رازی کی ایک عبارت آپ کے سامنے لاؤں گا. آپ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ہونا کا معنی اگرچہ عاجزی نیاز مندی بھی ہوتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ آئیے نون لئیے نون، یہ دو لفظ جو ہیں وہ ایک جگہ استعمال ہوتے ہیں، اور جس وقت ایک جگہ استعمال ہوں تو بل ہون اور رفق ہون کا معنی نرمی ہوگا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خصوصاً جس وقت چلنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس میں چند چیزیں ہونی چاہیے، بندہ رفتار میں دھیما ہو اور اس کی چال اور اس کی جو وضع ہے اس میں سکینہ اور وقار ہو، دبدبہ ہو، وہ بردبار ہو اور توازو ہو. اس میں بات چل نکلی تھی حضرت امام جعفر صادق پاک قدس سر العزیز کی، تو آپ سے کسی نے یہ بھی پوچھا کہ بردبار کون ہوتا ہے، کہ یہ کہا گیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ زمین پر چلتے ہیں تو وہ ہون کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ بردبار ہوتے ہیں، بردبار کون ہوتا ہے؟ تو جناب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ آپ نے جواب جابر بن حیان کو دیا جو کہ معروف سائنسدان ہے، لیکن حضرت امام جعفر صادق کا ہی مرید تھا اور شاگرد بھی تھا، سوال بھی اسی کا تھا کہ بردباری کیا چیز ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی آدمی کو پہلے انعام دیا جائے تو انعام جس پر بندے کو ملتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، تو جس پر خوشی ہوتی ہے تو جتنی اس کو خوشی ہو، اگر انعام دینے والا اس سے وہ انعام واپس کر لے تو اس کو زیادہ خوشی ہو جو انعام ملنے کے وقت اس کو خوشی ہوئی تھی، تو کہیں گے یہ بڑا بردبار بندہ ہے یار، کہ اس کی طبیعت پر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑا. تو یہ روشن نشانات جس کردار کے دیے تھے، یقیناً امام جعفر صادق جانتے تھے کہ جو امام حسین نے بردباری کربلا میں بتائی، جو امام حسن نے حکومت دیتے ہوئے بردباری اور متانت کی تصویر اپنی ذات کو بنایا، اور جو مولا علی نے جناب خلیفۃ المسلمین ہو کر کے مدینۃ العلم کا باپ ہونے کے باوجود جس وقت کسی کو گرایا اور اس نے چہرے پر تھوک دیا تو جناب کا اب تمہیں ماروں گا نہیں، یہ بردباری ہے. اور قرآن حکیم نے اس کو حینون کے کردار سے تعبیر کیا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جس وقت ان لوگوں کا پلہ جاہل لوگوں سے پڑتا ہے تو وہ اپنا دامن دوری سے بچا لیتے ہیں. وہ اس پر مجھے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ارشاد یاد آیا. آپ نے کہا کہ بے وقوف آدمی کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بے وقوف وہ نہیں ہوتا کہ جو جس کا دماغ اور دل جہالت سے بھرا ہو، بے وقوف وہ ہوتا ہے جو جاہل آدمی سے وہ الجھ جاتا ہے، وہ احمق ہوتا ہے. تو قرآن حکیم نے کہا کہ دانائی اس چیز کا نام ہے کہ آپ جاہل لوگوں سے پلہ گریزی کرو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ناظرین، صحیح بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ کردار اور اخلاق اور ان چیزوں کی تلاش کریں تو واسطہ آپ کو عدل اور انصاف کا، وہ لوگ جو ہماری طرح سکرین کی دنیا میں یا وہ واز کی دنیا میں یا وہ بیسات علم پر بیٹھ کر کے فلسفہ و حکمت اور الہیات کی باتیں کرنے کے حوالے سے لوگوں کو دعوت دیں اپنی فکر کی طرف یا اپنی سوچ کی طرف، لیکن جس وقت ان کی ذاتی زندگی کو تلاش کرو کہ ان کے ہاں وہ کردار جس کے جلوے قرآن حکیم نے بتائے کس قدر پائیں گے. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے کہ ہم عبد القادر جیلانی اور غریب نواز اور بہاؤدین نقشبند ایسے لوگوں کو اس لیے عظیم نہیں کہتے کہ ان کے نام بڑے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا اخلاق ان کے وجود میں نظر آتا ہے. قرآن جو خوشبو پیدا کرتا ہے وہ ان کے وجود میں نظر آتی ہے. میرے استاد محترم علامہ محب النبی صاحب علیہ الرحمہ کا ایک قول مجھے یاد آیا. ان کی خدمت نے عرض کی تھی کہ آپ یہ جو بندگان رحمان ہیں ان کی زندگی پر آپ دو سطریں اگر لکھنی پڑ جائیں تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ مولانا ایک عقیدہ ہے، ایک علم ہے اور ایک عمل ہے. اللہ والا بندہ وہ ہوگا جو ان تینوں کو سازگار بنا لے گا. اس کے عقیدے میں اور اس کے علم میں اور اس کے عمل میں آپ کو تفاوت نظر نہیں آئے گا. جس نقطے پر جا کر کے یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی، آپ نے قسم اٹھا کے کہا، وہاں ہی تم دیکھو گے کوئی چشتی بیٹھا ہوگا، کوئی نقشبندی بیٹھا ہوگا، کوئی قادری بیٹھا ہوگا اور کوئی سہروردی بیٹھا ہوگا. تو بندگان خدا جو ہیں وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور آپ کے دین اور آپ کی اسوہ اور آپ کی سیرت کا پرتو ہیں، انہی سے یہ کائنات جو ہے وہ ارتقاء کی راہ چل سکتی ہے، ان سے وابستہ ہو کر اور کامیابیوں کی جنتوں کا سراغ لگا سکتی ہے. ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک دو باتیں ہی عرض کر سکا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عباد الرحمن کی صفات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. آج ہمارا موضوع، جیسا کہ میں نے اعلان کیا کہ ہم اپنے بھائی کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس کی زندگی میں کامیابیوں کے اصولوں کا سراغ لگانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، محمد ممتاز قریشی صاحب. تو ہمارے ساتھ علماء بیٹھے ہیں، ان کے بھائی ہیں طاہر قریشی وہ بیٹھے ہیں، جناب عقیل قریشی بیٹھے ہیں، منیب قریشی بیٹھے ہیں، یہ دو ان کے بیٹے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اچھے لوگوں کی باتیں کرنا دراصل نیکیوں کو قوت دینا ہوتا ہے، اور اچھا ماحول پیدا کرنے میں اچھے لوگوں کا تذکرہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. تو ہمارے ساتھ مفتی علامہ لیاقت علی صاحب تشریف فرما ہے، میں عرض کروں گا کہ ان سے بھی ہم ممتاز صاحب کے حوالے سے کچھ سنیں، وہ کیا کہنا چاہیں گے.
شاہ صاحب، یقیناً ہماری ساری باتیں آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ اور آپ کی باتوں سے ہی خوشہ چینی کا ایک انداز ہے. آپ نے ابھی عباد الرحمان کا تذکرہ کیا، اور عباد الرحمان کی اصطلاح میں در رحمت کا ذکر بھی ہے. ممتاز قریشی صاحب ظاہر ہے وہ بڑے تھے، آپ نے انہیں مسند پہ بٹھایا تھا، تو بڑے ہو کے بھی وہ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے تھے. تو ان کے ساتھ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے محفلیں بھی نصیب کی. ایک چیز میں نے ان کی زندگی میں دیکھی کہ جو رحمت کی آماجگاہیں ہیں وہ ان کی تلاش میں رہتے تھے، اور اپنے درد کا درما تلاش کرنے کے لیے وہ مختلف بزرگوں کے پاس ان کا چلا جانا، اور پھر اس معاملے میں بالکل یکسو اور یک رخ ہونا. میں اس کی ایک مثال یہ دوں گا کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک جگہ پہ آپ کا خطاب تھا، اس خطاب کو سننے کے بعد میں اور وہ اکٹھے گاڑی میں جا رہے تھے مال روڈ پر. تو انہوں نے بڑے درد کے ساتھ یہ بات کی کہ مولانا صاحب میرے دل کی خواہش یہ ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں سحری کے وقت بھی اگر کبھی اٹھنا نصیب ہو تو میں یہ التجا کرتا ہوں کہ اے مولا، جس زمانے میں شاہ جی نہ ہوں مجھے اس زمانے میں زندہ نہیں رہنا، مجھ پہ یہ مہربانی فرمانا کہ مجھے شاہ جی کے ہاتھوں میں ہی اٹھا لینا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر تو یہ ان کی یکسوئی تھی، یہ ان کا یک رخ ہونا تھا کہ جہاں سے انہیں اپنے درد کا درما ملتا نظر آیا، جہاں پہ انہیں اپنی رحمت کی خوراک ملتی نظر آئی، انہوں نے اس جگہ کو اپنے لیے زندگی گزارنے کا بھی مسکن بنایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے انہوں نے اپنی آخرت کا بھی سامان اسی دہلیز کو انہوں نے سمجھے رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری بھی کی. جس وقت وہ ہاسپٹل کے اندر تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت ان کے عزیز و اقارب بھی یہ کہتے تھے کہ وہ ہوش میں نہیں ہیں، لیکن میں ان کی ہوش مندی اس سے زیادہ کیا بیان کروں. مون پورے کے ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے سنگی ہیں حفیظ صاحب، وہ انہیں دیکھنے کے لیے گئے. اس سے چند لمحے پہلے آپ تشریف لے کے گئے انہیں دیکھنے کے لیے. تو حفیظ صاحب گئے، انہوں نے آنکھیں کھولیں تو حفیظ صاحب نے ان کے کان میں ہلکا سا یہ کہا کہ شاہ جی آپ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے اس حالت میں بھی، جس کو شاید دوسرے لوگ کہتے تھے وہ بے ہوشی کی حالت میں، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے آنکھیں باندھے، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے کہا الحمدللہ. مطلب یہ کہ وہ پوری طرح ان کے احساسات پر یہ بات حاوی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے، جس در سے، جس دہلیز سے اپنا نام مجھے نصیب کیا ہے اس کے ساتھ وابستگی میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے اور ہمارے لیے خیریت ہے. آپ نے عباد الرحمان کے حوالے سے بڑی خوبصورت ہماری تربیت فرمائی، بڑی رہنمائی فرمائی قرآن مجید کی روشنی میں، اور اس میں بالخصوص ذکر کیا عاجزی کا. اتنے بڑے منصب پر فائز وہ شخصیت، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ہاں جو ایک غرور اور تکبر کا حصار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے وہ حصار توڑا. وہ کتنے اچھے لگتے تھے، کتنے میٹھے لگتے تھے، اور روح میں اتر جانے والے وہ لگتے تھے کہ جس وقت وہ محفل ذکر میں آتے تو بالکل وہ لوگوں کی لائنیں بنوایا کرتے تھے کہ لائن بنا کے شاہ جی کے ساتھ ملو، اپنے اس منصب کو فراموش کر کے، اپنے آپ کو بالکل گرا کے، خاکساری کا جذبہ ان کے اندر. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ بالکل مسجد کے دروازے پر وہ جو سائڈوں پہ تھڑیاں سی بنی ہوئی ہیں، کتنی کتنی دیر تک آنا اور آ کے. اگر کبھی ہم نے آفر بھی کرنی کہ آپ اندر تشریف لے کے رکھیں، آپ اندر تشریف رکھیں، آپ کے ہم بیٹھنے کا، نشست کا اہتمام کرتے ہیں، تو انہوں نے یہی کہنا کہ میں تو شاہ جی کی دہلیز کو چومنے کے لیے آیا ہوں، تو میں یہاں پہ بیٹھنا اپنے لیے یہ سعادت تصور کرتا ہوں. تو دو دو گھنٹے وہاں بیٹھنا اور بیٹھے رہنا، آپ کے دروازے کو دیکھتے رہنا، تو یقیناً یہ ان کی خاکساری ہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی عظمتیں اور اتنی رفعتیں عطا فرمائی کہ آج آپ بھی اتنی شفقتوں کے ساتھ اور مہربانیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ یہاں پہ فرما رہے ہیں.
میں یہ لیاقت آپ نے ممتاز قریشی صاحب کے حوالے سے گفتگو کی ہے, میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کی بات کرتا ہوں. تقریباً ہر مذہب میں جو اعلامی مذہب تھے, مثلاً یہودی تھے یا عیسائی تھے, دوسرے مذہب میں بھی اللہ کو تلاش کرنے کا ایک کانسیپٹ موجود تھا. ہمیشہ عالم دین ہے, آپ نے پڑھا ہے کہ ایک طبقہ گزرا ہے جس کا نام تھا واسلین, واسل سے یہ ہے واسلین. تو یہ وہ لوگ تھے جو دو کپڑے رکھنے پر اور دو جوتے رکھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے. کہتے تھے کہ جو خرابیوں کی جڑ ہے وہ مادہ اور میٹر ہے, اس سے جتنا آپ دور رہیں گے اتنے آپ ٹھیک رہیں گے. تو پہلے مذہب کی جستجو کرنے والوں نے جو کانسیپٹ قائم کیا تھا وہ میٹر سے دور رہنا, یہ وہ کہتے تھے کہ یہ وصل ہے, اس سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام آئے تو نبی علیہ السلام نے میٹر سے دور رہنے کو وصل کی علامت نہیں قرار دیا, انہوں نے کہا مجھ سے قریب رہنا وصل کی علامت ہے. تو گویا ایک میں دور ہونا ہے اور ایک میں قریب ہونا ہے. اب آئیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ممتاز اس لیے عظیم تھا کہ اس کے اندر طلب کی انگیٹھی جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی, اس کے اندر آرزو تھی, تمنا میں اللہ تعالی کی ذات تک پہنچوں, میں اس کا ذکر کروں. اور اس طلب نے رسول اللہ علیہ السلام کی ہر نسبت کو ان کے لیے محبوب بنا دیا تھا, ہر نسبت کو ان کے لیے محبوب بنا دیا تھا. یہ پوری زندگی میں ایسا نہیں ہے, کیا وائل زندگی کچھ اور تھی, پھر تبدیلی آئی, اور تبدیلی آنے کے بعد پھر جو اگلی زندگی ہے اس میں واقعات کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جذب و جنو اپنی راہ میں عطا فرمایا ہوا تھا. ظاہر ہے جس کے اندر آگ لگی ہوئی ہو وہ مائی بھی گاتا ہے, جس کے اندر آگ لگی ہوئی ہو وہ محبوب کو آوازیں بھی مارتا ہے, پنجابی میں کہتے ہیں واجے مارتا ہے. تو اس لیے اس کے اندر آگ ہوتی ہے, وہ تو ڈھونڈتا ہے کہ مجھے میرا محبوب مل جائے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ میرے عاشق تھے, میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ میرے عاشق تھے, میں کہوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عشق رکھتے تھے. وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق تھا, لیکن وہ کبھی کبھی واجے مارتے 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 میرے پاس آ جاتے تھے. تو اس میں بھی نسبتوں کا ادراک, نسبتوں کا خیال. اور پھر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ممتاز کے اور میری دوستی شروع ہوئی قرآن مجید سے ہوئی, قرآن مجید سے شروع ہوئی. یہ طاہر قریشی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس طرح کے دلیل راہ میں نے ذرا تفصیل لکھی ہے, لیکن یہاں میں عرض کروں گا کہ ان بھائیوں کو اس زمانے میں مجھے شوق تھا کہ میں کسی طرح لوگوں کو قرآن مجید پڑھاؤں. الحمدللہ جتنے پیسے مجھے ملتے تو میں چوکوں سے راج مزدور پکڑ کے مسجد المینار میں لے آتا ہوں, تو میں قرآن پڑھاؤں, کسی کو ناظرہ پڑھانا, کسی کو تفسیر پڑھانا. تو یہ بچے ماشاءاللہ ناظرہ پڑھے ہوئے تھے, تو مجھے کام آ گئے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھی، پھر صرف ناف، پھر اصول شاشی، پھر نور الانوار، اس راہ پر میں نے ان کو الحمدللہ اللہ نے چڑھا دیا، تو آگے آگے میرے ساتھ بڑھتے بڑھتے چلے گئے۔ تیسری چیز میں بتاؤں کہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ چنگاری کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ بھڑکتی ہے پھر بجھ جاتی ہے، بھڑکتی ہے پھر بجھ جاتی ہے، لیکن ممتاز چنگاری کی طرح نہیں تھا، اس نے اپنے شوق کی آگ کو جو ہے وہ الاؤ بنا دیا تھا، جو اس کی زندگی کے آخری سانس تک بھڑکتا رہا۔ اور میرے خیال میں یہ کامیابی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، رسول اللہ علیہ السلام پر درود و سلام میں جو ہے وہ دنیا سے اٹھے۔ محمد ممتاز قریشی کے بھائی طاہر قریشی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، تو یہ بھی میں مجھ سے پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ جس زمانے میں ممتاز نے پڑھنا شروع کیا انہوں نے بھی مجھ سے پڑھنا شروع کیا، یہ اس وقت کالج میں تھے اور ممتاز قریشی اس وقت ملازمت کرتے تھے، تو ان کا دماغ تھوڑا اور تازہ تھا، تو انہوں نے بھی الحمدللہ بارہ قرآن مجید کی تفسیر مجھ سے پڑھی، اور آج وہ بیٹھے ہیں، صدمہ ہے ان کو، صدمے میں لفظوں پر گرفت بھی نہیں رہتی، لیکن اسلام نے تو ہمیں جو درس دیا ہے وہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنا ہی بھاری صدمہ کیوں نہ ہو، احساس پر اس بات کی گرفت رہنی چاہیے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو طاہر قریشی صاحب، آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کے بھائی تھے، وہ بڑے بھائی تھے، آپ کیا ان کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟
انشاءاللہ میں ممتاز صاحب کے بارے میں اسی پروگرام کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ جب سے یہ پروگرام عام اور ہونا شروع ہوا ہے تو اس کو بھی، اس پروگرام کو بھی انہوں نے اسی طرح اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس باقاعدگی سے وہ اس پروگرام کو سنتے تھے جس باقاعدگی سے وہ سوموار کی نفل میں آتے تھے یا کسی بھی اور پروگرام میں جس طرح وہ اہتمام سے آتے تھے اور باقاعدگی سے آتے تھے، اسی طرح کیونکہ میں، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ جب یہ پروگرام شروع ہوتا تھا ان کو ٹائم کا تو پتا ہوتا تھا، تو اس سے پہلے ممتاز صاحب میں کیا کہوں کہ جیسا نماز پڑھتے ہیں، جیسے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، تو اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے وہ وضو کرتے تھے، اور طبیعت خراب ہوتی تھی تو آپ کا ویسے معمول یہ ہوتا تھا کہ ٹی وی اگر دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی اخبار پڑھ رہے ہیں تو لیٹ کے پڑھتے تھے، طبیعت چونکہ آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ پروگرام جب بھی شروع ہوتا تھا، ان کو پتا کہ شاہ صاحب سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، آنے اور پروگرام آ رہا ہے، لیکن وہ بیٹھ کے دیکھتے تھے بوضو ہو کے۔ ایک دفعہ مجھے یہ جتنی بھی نشستیں ہوئی اس پروگرام کی، تو آئی تھنک میں زیادہ تر ان کے ساتھ ہوتا تھا جب یہ پروگرام آنے ہوتا تھا، تو آج پہ ایک دفعہ ممتاز صاحب جو ہے وہ پروگرام سنتے سنتے انہوں نے اس کو نیٹ کو آف کر دیا اور لیٹ گئے، پروگرام جاری تھا، تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا، آپ کیوں پروگرام کو کیوں بند کر دیا؟ تو کہتے ہیں یار میری طبیعت خراب ہو گئی ہے تو اس لیے میں نے بند کر دیا۔ میں نے کہا تو آپ لیٹ کے دیکھتے ہیں؟ کہا نہیں، میں اگر لیٹ کے دیکھوں گا تو یہ بیٹھ بھی ہے، تو لیٹ کے میں نہیں دیکھوں گا۔ اتنی عقیدت، اتنی وابستگی اور اتنا اہتمام مجھے میں ساری باتیں جو کر رہی ہوں اس پروگرام کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ میرے گھر میں ہی بیٹھے تھے یہ پروگرام سن رہے تھے تو لائٹ چلی گئی تو کچھ موڈ خراب ہو گیا ان کا گھر چلے گئے ان کا زیادہ تر معمول تھا سنڈے یا سیٹرڈے کو جو میرے گھر وہ آتے اور بیٹھے رہتے تو اگلے سنڈے کو وہ نہیں آئے میں نے فون کیا کہ آپ کیوں نہیں آئے تو کہتے ہیں یار وہ گانے شاہ صاحب کا پروگرام سننا ہوتا ہے اور تمہارے گھر لائٹ چلی جاتی ہے دریا ٹاؤن میں چونکہ وہ رہتے تھے وہاں لائٹ نہیں جاتی تو اس لیے پھر اس کے بعد میں نے آبزرو کیا کہ وہ سنڈے کو یا جس دن جب بھی جس وقت یہ پروگرام آنے رہتا تو وہ یا میرے گھر سے اٹھ کے چلے جاتے یا آتے ہی نہ کہ یہ نہ ہو کہ یہ پروگرام شروع ہو اور میں لائٹ جو ہے وہ آف ہو جائے اور میں اس کو مس کر دوں. آخری بلکہ دنوں میں انہوں نے اس میرے ساتھ میں بات کی کہ یار میں نے شاہ صاحب سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ مجھے بھی اس پروگرام میں بٹھایا کریں. تو میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی وہاں تو شاہ صاحب ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو کنسرنڈ ہوتے ہیں یا جن کو کچھ بولنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں ادھر جا کے وہ چیئر پہ تو تھوڑے بیٹھنا چاہ رہا ہوں, میں تو وہ جو بچے جو پیچھے ریکارڈنگ میں بیٹھے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھا کروں گا, صرف جو ہے وہ دیکھا کروں گا سنا کروں گا پروگرام کو.
ہوتا ہے اصل میں وجہ یہ تھی کہ میرا اپنا معمول یہ ہے کہ جتنے گورنمنٹ کے سروسز میں لوگ ہیں اعلی منصوبوں پر فائز ہیں تو میں انہیں اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا, تو اس لیے کہ یہ جس وقت 20ویں اسکیل سے لوگ اوپر چلے جائیں تو ان کے پروموشن یہ وہ ان پر بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں, تو پھر میں نام بھی کبھی نہیں لیتا تھا. تو آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کا وصال ہو گیا ہے, تو بہتر ہے جتنے لوگ ان کا نام نہیں لیتا ان کو آگے آنے کا نہیں کہتا, جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہوتا ہے ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے میری محفل میں. لیکن وہ آپ نے صحیح کہا جو ان کی محبت ان کا پیار, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بچوں کی والدہ نے جب میں تعزیت کے لیے گیا تو انہوں نے بتایا کہ اب وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جتنی سروس رہ گئی ہے میں چھٹی لینے لگا ہوں, تو چھٹی لے کے میں مکمل شاہ صاحب کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ جذبہ اپنی جناب میں قبول فرما لے. بڑا خوبصورت انسان تھا, زندگی بڑے سنبھال کے گزاری. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میرے مرید نہیں تھے, ممتاز قریشی میرے حضرت سے بات تھے, میرے پیر بھائی تھے, لیکن 35 سال ان کی میرے ساتھ صحبت رہی, کم لوگوں کو سمجھ نے دیا کہ وہ میرے مرید نہیں ہے. دنیا ساری یہی سمجھتی تھی کہ ان کا میرے ساتھ جو ہے وہ پیر مریدی کا تعلق ہے, حالانکہ ایسے نہیں تھا. الحمدللہ شاگرد تو ضرور تھے, پڑھا انہوں نے مجھ سے. تو آخری وقت ان کا بہت مجذوبیت کا وقت تھا. تو کیوں آپ بھی کچھ بتانا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب آپ کا ہمارے گھر ابھی جمعرات کو ابو کے سلسلے میں تعزیت کے سلسلے میں اور جمعرات کی نفل میں ہمارے گھر تشریف لانا ہمارے لیے کم میں قدر بات تھی اور ہمارے لیے بہت بڑی نیک بختی تھی کہ آپ تشریف لائے. اور محفل بھی ہوئی مختصر تھی جس میں آپ نے فنافس شیخ کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو فرمائی کہ ابو کی آپ سے محبت اور جس طرح لالے صاحب کے وہ مرید تھے لیکن ان کا حال کچھ آپ کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا تھا, تو اس حوالے سے فنافس شیخ کی آپ نے ابو کے حوالے سے بات کی تھی, اس حوالے سے میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی لاسٹ جو عید الاضحیٰ گزری تھی تو ہم سب کا ارادہ تھا کہ ہم لوگ گاؤں جائیں اور وہاں ہی ہم قربانی وغیرہ کا جانور بھی ہمارا وہیں تھا. تو والد صاحب اور بھائی چھوٹے ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا عید پڑھ کر کے جائیں گے شاہ صاحب کی طرف, تو اس پہ ہم لوگوں نے تھوڑا ان کو کہا کہ ہم لوگ کٹھے چلتے ہیں سارے تو فجر کی نماز کے بعد نکلیں گے, تو تھوڑا بہت آرگیومنٹ ہوا, لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمیں بڑے سنجیدگی سے ایک بات کہہ دی کہ میرے لیے قربانی کے ثواب سے زیادہ جو ہے وہ شاہ صاحب کی زیارت اور شاہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا میں اس کو ترجیح دیتا ہوں, تو اس لیے آپ لوگ مجھے اس حوالے سے تنگ مت کریں اور آپ لوگ جو ہے اپنی گاڑی پر جائیں, میں بعد میں شامل ہو جاؤں گا. تو یہ ایک تھروٹ دا لائف جو ہے وہ آپ کے پیچھے جس طرح ان کا دوڑنا تھا وہ, لیکن میں ہمارے لیے بھی ایک سبق تھا اور کوشش یہی ہوگی اب کہ ہم اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں.
اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. آپ کے دائر میرے خیال میں والد صاحب جو ہیں بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے.
جی شاہ صاحب 1962 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی.
اچھا,
تو اس وقت تو بھائی بھی بہت چھوٹے تھے, لیکن میری عمر اور ان کی عمر میں 5 سال کا ڈفرینس ہے فرق ہے. پھر جب بھائی جاب میں آئے میں اس وقت فرسٹ ایئر میں تھا, پھر اس کے بعد وہ پنڈی میں جاب شروع کی انہوں نے جب, تو میں انہیں کے ساتھ شفٹ ہو گیا. بس وہ دن اور ان کی زندگی کے آخری ایام تک ہمارا ساتھ اکٹھا ہی رہا. انہوں نے مجھے پڑھایا بھی لکھایا بھی, میری پرورش بھی کی, اور وقتاً وقتاً جہاں رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی وہ رہنمائی بھی فرماتے تھے. سارا ٹائم میرا انہیں کے ساتھ گزرا ہے.
ویسے طاہر قریشی میں ایک اور انکشاف کرنے لگوں کہ 35 سال کی صحبت میں راول پنڈی کے اندر ہر محفل ذکر جو ہفتے میں بعض اوقات 4-4 جگہ بھی ہوتی ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ممتاز قریشی کے راز ہوں. یہ استقامت کی اور سواد کی اتنی بڑی بڑی دلیل ہے. 5 سال جب میں لاہور میں بیچ میں رہا تو ممتاز کی جان پر بنی ہوئی تھی, اور ٹیلی فون آپ واپس آ جائیں, آپ واپس آ جائیں, ہمیں بلا لیں, آپ واپس آ جائیں بلا لیں. تو قرآن مجید سننا ان کا خاص شوق تھا. اس بچے کے حوالے سے تو اتنی اچھی بات نہیں ہے, بہت پیارا ہے حافظ صاحب افضل. آپ کو بتایا کہ یہ سارا سسٹم اس کے بیک میں جو 2-4 بچے کام کرتے ہیں, تقی جواد, سعد افضل اور عثمان, عرفان, ان کے ساتھ کافی سارے بچے ہیں. یہ سارے ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں ہماری آواز لوگوں تک پہنچانے میں, ان کا بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حافظ صاحب افضل حافظ قرآن ہے, اللہ نے بہت سارے ٹیلنٹ دیے ہیں, لیکن اس کی آواز میں اتنا ترنم نہیں ہے میری طرح. ہم دونوں جیسا کچھ ہی ترنم پڑھے تو اسی طرح ہی پڑھتے ہیں, تو وہ ہمیشہ کرا رہی ہمارے ساتھ پڑھتے. تو اس طرح انہوں نے کہا مجھے آرٹ کا میں مریض ہوں تو مجھے حافظ قرآن دے دیں, تو میں نے یہ حافظ صاحب افضل ان کو دے دیے. پہلے دن تراوی پڑھی تو یہ ماشاءاللہ بوڑھوں کی طرح قرآن مجید سناتے ہیں, بوڑھے نہیں ہیں. تو واپس مہمان آئے تو میں نے کہا حافظ ٹھیک ہے, کہا ماشاءاللہ A1, اسی طرح کا A1, اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے, بہت اچھا قرآن مجید پڑھتا ہے, غلطیاں بہت کم کرتا ہے. تو 2-4 دن گزر گئے تو خاص ذرا باتیں جیسا کو خاص بات پوچھتے تھے, ذرا تھوڑی بات لمبی کر کے پوچھتے تھے. یہ شاہ صاحب یہ رشتہ آپ نے کیا امتحان لیا میرا کہ حافظ صاحب آپ نے دیے تو قرآن مجید تو وہ سناتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن جب یہاں آتا تھا حافظ صاحب یاسر صاحب بہت اچھا قرآن مجید یہ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں, میں نے کہا یار میں تیرے مال سمجھ گیا, تو تیری حقیقت چشتیوں کی طرح ہے, جب تک آواز اچھی نہ ہو خوبصورت نہ ہو تو تجھے مزہ نہیں آتا. تو میں نے کہا اس طرح میں نے کہا کہ یہ ہمیشہ آواز میں پھنسا رہتا ہے, اس طرح میں اس کو قرآن میں پھنساؤں. کہا کہ یہ قرآن مجید دیکھنا، یہ تیری تربیت جو ہے نا وہ میری میرے اوپر لازم ہے. تو ایسے کہا واہ شاہ صاحب، مجھے واہ شاہ صاحب بڑا صحیح علاج کیا ہم نے الحمدللہ. تو اس کی خدمت کی تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو آپ والی مسجد ہے نا، اس میں آپ جو خدمت حافظ قرآن کی کرتے ہیں 1000 روپے سے کم اس حافظ کی خدمت کرتے ہیں، جتنی بھی آپ خدمت کرتے ہیں. میں نے کہا کم کیوں، میں تو افسر نہیں ہوں، تو افسر ہے تو تیری تو خدمت زیادہ ہونی چاہیے. کہنے لگا نہیں، یہ ہے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ، لیکن ہم حضور کی آپ اولاد ہیں، آپ سے بھی آگے نہیں بڑھیں گے، پیچھے 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 ہی ہم رہیں گے. تو اللہ رضوان انجم صاحب آپ کے ساتھ بھی تو وہ رہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں ان کے بارے میں؟
کچھ ان کی باتیں اور کچھ ان کے معاملات بہت ہی حیرت میں مبتلا کرنے والے معاملات تھے. میں نے اکثر انہیں دیکھا کہ جب وہ آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے اور گفتگو آپ کی سنتے تھے، تو اب ہم جوان لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود گفتگو سنتے ہوئے ہر 5 منٹ بعد یا 2-4 منٹ بعد ہمیں پہلو بدلنے پڑتے ہیں، اور بدلتے بھی ہیں. لیکن میں نے انہیں دیکھا کہ 2-2 گھنٹے بھی اگر انہوں نے آپ کی گفتگو سنی ہے یا اس سے زیادہ دیر بھی، تو وہ جس طرح بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھ کے سنا ہے انہوں نے، اور پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ سنا ہے، اور پھر نظر بھی آپ کے چہرے سے وہ ہٹاتے نہیں تھے. پھر اس کے علاوہ ایک اور حیران کن معاملہ ان کا یہ تھا کہ میں نے کبھی انہیں آپ کے سامنے ہاتھ کھول کے کھڑے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا انہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے دیکھا. اتنا ادب کم لوگوں میں دکھائی دیتا ہے. اور تیسری چیز جو بہت زیادہ ان کے معاملے میں حیران کرنے والی ہے، وہ شاہ جی آپ نے جو اپنے اس دفعہ کے ماہنامہ دلیل راہ میں ان کے بارے میں ایک بات تحریر فرمائی ہے کہ جب قبلہ لالچ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ شاہ جی آپ لیٹ جائیں، آپ ذکر کریں، تہجد کی نماز تک ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت ممتاز قریشی صاحب مرحوم وہ اس سوچ سے باہر تشریف لے گئے کہ شاید مجھے یہ حکم نہیں ہوا تو میں باہر چلا جاؤں. تو آپ نے یہ بتایا کہ میں یہ میرے ذہن میں یہ بات رہی کہ پتہ نہیں اس سردیوں کی ٹھنڈی رات میں ممتاز باہر کہاں بیٹھا ہوگا اور وہ کہاں سویا ہوگا. تو مجھے ساری رات تہجد کی نماز تک یہ سوچ بھی آتی رہی، یہ خیال بھی آتا رہا. تو جیسے ہی تہجد کا وقت ہوا تو میں اٹھا، تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ میں جا کے دیکھوں کہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، وہ کہاں ہے. جب میں دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت صاحب قبلہ لالچ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر دوزانوں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے. اس بات نے مجھے بہت بہت ہی حیرت میں مبتلا کر دیا کہ ایسے بندے آج خال خال دکھائی دیتے ہیں، ان کا وجود بہت کم. اس کے ساتھ شاہ صاحب آپ سے ایک تجسس بھرا سوال کرنا چاہوں گا. 35 سال کی آپ کے ساتھ ان کا تعلق رہا، انہوں نے آپ سے پڑھا بھی ہے، ظاہر استاد کو اپنے شاگرد سے کبھی شکوے بھی ہوتے ہیں، کبھی استاد ناراض بھی ہوتا ہے، کیا کبھی آپ کا ممتاز قریشی صاحب کے ساتھ ایسا بھی کوئی معاملہ ہوا کہ آپ کبھی ان پہ ناراض ہوئے ہوں؟ اور دوسرا یہ تجسس بھرا سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ قبلہ لالچ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بہت رازدان مرید ہیں، اور لالچ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بڑی راز والی باتیں بھی آپ سے کر لیا کرتے تھے، تو ممتاز قریشی صاحب کے بارے میں لالچ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی آپ سے کچھ باتیں کی ہوں؟
رضوان انجم صاحب آتی ہے کہ پہلے تو میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص کرم سے نواز رکھا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کبھی کسی آدمی کو خود سے چھوٹا نہیں سمجھا. آپ کو تجربہ ہے ناراضگی ہونا، پڑھاتے ہوئے بعض اوقات طبیعت میں تنگی آ جانا، یہ عام سی بات ہے، مدرسین کی تاریخ میں ہوتا رہتا ہے. لیکن آپ بھی بیان اللہ تعالی اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے کسی شاگرد کسی مرید کو خود سے چھوٹا سمجھا ہی نہیں. میں ہمیشہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں ہر ایک کو عزت دوں، اس کو تکریم دوں. اور اب بھی میرا یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل پر یقین ہے کہ اس کے فضل کی وجہ سے میرا قیامت والے دن چھٹکارا ہوگا. اور جب میرا عمل پر بھروسہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے میری صحبت میں بیٹھتے رہے ہیں وہ دعا کریں گے، تو میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس وقت میں مسجد سے نکلتا ہوں تو بعض شوق اور محبت رکھنے والے لوگ جوتا رکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے جوتوں کو اس طرح دھکا مار کے دور کرتے ہیں، تو میں ناراض ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں یار، کیا بتائیں، میرا قدم کسی کے اچھے بندے کے جوتے کے ساتھ لگ جائے، اللہ اس کی وجہ سے میری بخشش کر دے. تو کسی کو عقیر نہ جانو، کسی کو چھوٹا نہ جانو. تو ممتاز تو اس سے میں پیار کرتا تھا، اس سے مجھے میری محبت تھی. بلکہ چتار قریشی پہ ساتھ بیٹھے ہیں، رہتا میرے ساتھ یہ زیادہ تھا، اور اکثر وقت میں سے شکوا کر دیتا کہ رہتے آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کے پاس، لیکن آپ پاپے کو بڑی محبت دیتے ہیں. تو صرف میرے ساتھ ہی محبت نہیں کرتا تھا، مجھے بھی اس کے ساتھ، میں اس کو ارمانوں کے ساتھ لے کر لالا جی صاحب کے پاس گیا. میں لے کے گیا تھا، میں نے خود بیعت کرائی. تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی بندہ میرا مرید بنے، میں کہتا ہوں یہ اللہ سے قریب ہو جائے، یہ رسول اللہ علیہ السلام سے قریب ہو جائے. اور الحمدللہ میں نے رضوان انجم صاحب ان کو لالا جی صاحب کی ارادت کے آداب بتائے، کہ جس وقت بندہ کسی کو پیر کہے تو پھر پیر مانے کیسے جاتے ہیں. اور الحمدللہ وہ پیک کرے ادب تھے لالا جی صاحب کے لیے بھی. مزیدار بات یہ ہے کہ میں جب آتا تھا تو میں پیچھے بیٹھ جاتا تھا، بعض اوقات یہ بھائی سارے یہ لوگ آگے لالا جی صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے، تو آہستہ آہستہ کھسک کر کے یہ میرے لیے جگہ بناتے تھے. اور چونکہ لالا جی صاحب نے باتیں میرے ساتھ کرنی ہوتی تھی، تو حضرت صاحب میرے لالا جی صاحب ان کی والدہ ان سے بہت پیار کرتے تھے، بہت ہی محبت کرتے تھے. اور میں نے ان کو جو خلافت دی ممتاز کو، تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ میرے مرید ہوتے میں کبھی آپ کو نہ دیتا. آپ کے لالا جی صاحب کے مرید ہیں. تو میں کل لالا جی صاحب کی کچہری میں، میں یہ کہہ سکوں گا کہ حضور جس کو آپ نے بیعت کیا تھا میں نے خلافت اسی کو دی ہے. انتار قریشی پھولوں کی خوشبو کی طرح جی ہیں، سمجھنے نہیں دیا کسی کو، لیکن اس کی عملی زندگی کی بات میں بتاؤں کہ رضوان انجم کے ایک دفعہ میں نکلا محفل کے بعد، مجھے جلسے میں شریک ہونا تھا. یہ بات میں آج تک کسی کو نہیں بتائی. محفل ختم ہو گئی، میں جلسے میں جا رہا تھا، ادھر سے میں نکلا تو چوک میں نے دیکھا کہ فٹ پاتھ پر دو آدمی اور ایک یہ شلی کھا رہے ہیں مکئی کی، اور آزادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے گاڑی روک دی، تو میں نے کہا آپ جناب یہاں بیٹھے ہیں تو گھر میں تشریف لاتے، ادھر ہی کھانا کھاتے ہیں. ادھر کہتا ہے نہیں ہم نفس مار رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ نفس مارنے کی کیا کہانی ہے؟ تو کہنے لگے آپ نے آج خود ہی تو درس میں یہ کہا ہے کہ بندہ آئسولیشن سے، افسر بن جانے سے، پیر بن جانے سے باری نفس ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عام لوگوں میں کھلے ملے تاکہ اس کی اندر والی حالت ٹھیک ہو. یہ انگلے ملنے کا مطلب میں نے یہی سمجھا ہے، کسی کے ساتھ پکوڑے کھاؤ، کسی کے ساتھ مل کے چڑیاں کھاؤ، تو ظاہر ہے کہ بندہ 20ویں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہو اور اس کی سوچیں اس قسم کی وجہیں. مزیدار آدمی تھا, بیعت کسی کو نہیں کیا. جس وقت میں نے اس کو خلافت دینے کا اعلان کیا, وہ نیچے جا کے کہنے لگا, وہ بھائی میں نہیں ہوں گا, میرے گاؤں والے تو میرے عشق کی داستانیں ابھی نہیں بھولے, مجھے میں کیسے خلیفہ بن سکتا ہوں. تو حاجی احمد ایوب صاحب ان کے پاس تھے, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے کمال اور صلاحیت سے تھوڑے خلیفہ بنے ہیں, وہ تو بزرگوں کی عطا ہے. تو کہہ رہے ہیں حاجی صاحب ویسے آپ نے اتنے کام کی بات کبھی نہیں کی جتنے کام کی بات آج آپ نے کی, جزاک اللہ خیر. اس طرح میرا دھیان نہیں گیا. تو پھر ایک آدمی کو بھی میری معلومات کے مطابق اس نے بیعت نہیں کیا, شاید یہی بات ہے, کسی آدمی کو اس نے بیعت نہیں کیا. لیکن وہ جب مجھ سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے, آپ نے مجھے کہتے تھے, کوئی صحابی تھے انہوں نے وصیت کی کہ حضور علیہ السلام کی لاٹھی ہمارے ساتھ رکھ دینا, کسی نے کہا ناخن رکھ دینا, کسی نے کہا بال میرے لبوں پر رکھ دینا, اللہ ان کی وجہ سے میری نجات کر دے گا. تو میں قبر میں جاؤں گا تو میں کہوں گا مجھے اور کچھ نہیں پتا, میں شاہ جی کا خلیفہ ہوں. تو میں نے دنیا کے لیے نہیں, آخرت کے لیے. تو آج ان کے دوسرے بیٹے بھی ہمارے ساتھ ہیں, منیب چھوٹا ہے لاڈلا ان کا, تو ان سے بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا.
تو سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آج سے کوئی مہینہ ہے پہلے, جنوری کے مہینے میں مجھے بہت شوق ہوا اچانک ہی کہ میں جو ہوں عمرے پہ جاؤں. اور میں نے نا اس شوق کا ذکر ان سے کیا کہ آپ کی طرف آتے ہوئے ایک دن محفل میں نے رستے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور امی بھی میری تھی ساتھ, تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں اور ابھی میں جو ہے وہ شاہ صاحب بھی جب جائیں گے اس دفعہ تو میں جاؤں گا ان کے ساتھ. ہر حال تو مجھ سے کہنے لگے کہ یار تم ایسے مت جاؤ عمرے میں, پہلے اپنے جو ہے ظاہری اور باطنی حالت کو جو ہے درست کرو اور اپنے آپ کو عشق رسول میں ڈھالو, تب جا کے بندہ جو ہے وہ اس کا عمرہ کرنے کا تمہیں مزہ بھی آئے گا, ورنہ اس طرح جاؤ گے تو اور لوگوں کے تمہارے عمرے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو جاؤ ضرور لیکن پہلے جو ہے اپنے آپ کو اپنی حالت درست کرو, اپنے جو ہے نماز کو قائم کرو اور قبلہ شاہ صاحب کے پاس جو ہے ہر جو سوموار کی نفل میں ضرور جایا کرو. تو اس بات کا میرے اوپر بہت اثر ہوا اور اسی دن سے میں تھوڑا راغب بھی ہوا کہ نہیں مجھے جو ہے وہ سوموار کی نفل مس نہیں کرنی چاہیے. تو اس دن سے میں نے پکا انشاءاللہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں ضرور جایا کروں گا تاکہ میں اپنی جو ہے حالت کو بہتر کر سکوں اور کل کو میں رسول پاک کی شفاعت حاصل کر سکوں. اور جہاں تک میری پرسنل لائف سے ان کی ایک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ میری عادت ہی میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا, جو چار سال میں یونیورسٹی میں رہا ہوں تو بہت شاہ خرچی میں نے کی, سو سو دو دو سو روپیہ روزانہ خرچ کر دینا, موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتے رہنا, دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا, آگے پیچھے روزانہ چائے بسکٹ کھانے, اور یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ امیر شو کیا ہوا دوستوں کے سامنے کہ میں ایک بڑے افسر کا بیٹا ہوں اور میرے پاس جو ہے وہ سب کچھ ہے. تو اب جب پیسے ختم ہو جاتے تھے تو میں ان کے جو والیٹ تھا اس میں سے چری چپے پیسے نکال لیتا تھا, صبح صبح جب وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے میں جاتا پیسے نکالے جیب میں ڈالے چلے گیا, کسی دوست کے ساتھ چلا گیا, کسی کے ساتھ چلا گیا. کبھی کبھی یہ بھی دیکھ لیتا تھا کہ وہ کسی مہمان سے مصروف ہے, اچھا جی دراز کھولا والٹ نکالا اندر 200 روپے 400 روپے, کبھی کبھی 500 روپے بھی نکال. میں یہ ہمیشہ یہی سمجھتا رہا ہوں کہ انہیں اس بات کا جو ہے وہ بالکل علم نہیں ہے. تو یہ تو ان کے وصال کے بعد ہماری والدہ نے ایک دن ذکر کیا کہ مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے یہ میرے والٹ سے پیسے نکالتا ہے لیکن اب یہ بھی کیا کرے بےچارا, تو میں جان بوجھ کے سنداشے ڈالتا رہتا ہوں کہ اس کو اور کون پیسے دے گا, میں ہی تو دے سکتا ہوں. وہ بس ہر دفعہ وہ پیسے رکھ دیا کرتے تھے اور اپنا والٹ بھی اسی جگہ پہ رکھنا جہاں پہ جگہ.
آپ کو کبھی ہاتھ کاٹنے کی سزا تو نہیں سنائی؟
میں بھی بے بریک ہو کے نکالتا رہا کہ یار جو بھی ہے میں کوئی چوری تو نہیں کر رہا نا, اپنے باپ سے ہی پیسے لے رہا ہوں, کسی کے پیسے نہیں لے رہا ہوں, نہ میں چاچا سے لیے نہ بھائی سے لیے, میں انہیں سے انہیں کے پیسے نکالتا ہوں, امی کے بھی میں نے کبھی نہیں کبھی
آپ کسی اور کے تو نہیں نکالنے کا ارادہ کیا. یہ ناظرین یہ جو ممتاز قریشی کا چھوٹا بیٹا ہے اس کے بارے میں بہت تشویش تھی, ان کو بہت خواہش تھی کہ یہ میرے پاس آ کر بیعت ہو جائے, لیکن وہ کہتے ہیں خود کبھی اس کو نہیں کہوں گا کہ تو بیعت کر. تو آخری جب ان کے وصال سے چار راتیں پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ تم جا کر ممتاز کو دیکھو, یہ کوئی کشف نہیں ہے, بس دل میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. تو میں گیا تو دو گھنٹے اور تقریباً 20 منٹ میں ان کے گھر بیٹھا اور ٹک ٹکی باندھ کر کے وہ مجھے دیکھتے رہے, میں نے کھانا کھایا لیکن انہوں نے نظر میرے چہرے سے نہ ہٹائی. بارہویں گفتگو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو موت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے, خاص کر کے وہ ورید تھے کہ یہ جو آخری وقت کلمہ پڑھنا ہوتا ہے, شاید اس کے لیے کوئی بتائیں یہ کیسے نصیب ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے جائے تو اس کو کلمہ نصیب ہو جائے. تو میں نے آگے سے خوش طبی کی کہ میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے نصیب کر دے, تیرے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو نصیب کرے گا. تو پھر اسی طرح واہ سبحان اللہ یہ کہا الحمدللہ. میں آپ کو بتاؤں جب وہ اسپتال میں گئے تو پورا راستہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچے. الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے اذکار میں اس نے لبیک کہی اللہ تعالیٰ کے حکم پر. تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ آخری محفل بدھ والے دن وہ ان کا انتقال ہوا, سوموار والے دن میری آخری محفل تھی ہائی وے پر, ہم نے ادارہ تعلیمات اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا تو وہاں پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی سکون نصیب کیا کہ یہ خود بخود اپنی مرضی سے یہ آگے بڑھا اور لائن جو لوگوں کی تھی بیعت ہونے والوں کی اس میں آ کے بیٹھ گیا. تو اسے دیکھ کے مجھے حیرت بھی ہوئی, خوش بھی ہوا. خوش اس لیے ہوا کہ ممتاز کی خواہش پوری ہو رہی تھی, حیرت اس لیے مجھے ہوئی کہ اسے امید تو نہیں تھی کہ یہ کوئی مرید بن جائے گا, لیکن الحمدللہ اس بچے کے اندر بھی 25-30 دن گزرے ہیں تو بڑی میں تبدیلیاں میں دیکھ رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ ان کے بچے ممتاز کے نقش قدم پر چلیں گے. جیسے کل ان کو میں قرآن کے سائے میں لایا تھا, عقیل اور منیب دونوں سے میری گزارش ہے کہ میری زندگی کی خوشی یہ ہوگی کہ آپ دونوں کو بھی میں قرآن پڑھا دوں. مزدور کا کام تو مزدوری کرنا ہے, ہمارا کام اللہ تعالی نے لگایا ہی ہے کہ جو حضور کی اولاد ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن ان کے ساتھ ہے. تو اگر میں آپ کو قرآن مجید پڑھا لوں گا تو میری خوشی ہوگی. ان کی ایک بہن ہے وہ چھوٹی سی, ممتاز صاحب نے میرے سپرد کی, یہ اس کو انجینئر نہیں بنا رہے تھے. ممتاز صاحب نے کہا میں اس کو نہیں انجینئرنگ کراؤں گا. تو بچی نے مجھے کہا, تو میں نے ممتاز صاحب کو کہا کہ اس کی چوکی اللہ کرے گا رسول کریں گے اور انشاءاللہ میں کروں گا اور یہ کرا دے. الحمدللہ اب اس نے پوسٹ گریجویشن بھی کر لی, انجینئرنگ بھی کر لی, بڑی خوشبخت بچی ہے. اس کو ایک تفسیر دی, پہلے وہ پڑھائی, پہلے دوسری تفسیر دی. آپ نے کہا تھا کبھی غصہ بھی کیا, تو یہ کبھی والی بات نہیں ہے. جب میں دیکھتا تھا کہ کہ کوئی بات ناپسندیدہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین میں تو میں حسب حال تبازو ضرور کر دیتا تھا. اور یہ سارے بچے بیٹھے ہیں, کافی میری طبیعت میں جلال تھا اس معاملے میں. پہلے ایام میں یہ لوگ سمجھتے تھے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی, ان میں کوئی سوچوں کی تمیز نہیں تھی. تو میں سختی کر دیتا تھا ان کو, میں بتاتا کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. تو خصوصاً وہ لوگ جب میں دیکھتا کہ ان لوگوں کے یہ ہتھے چڑھ رہے ہیں جو آل اللہ سے نفرت دلانا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے, وہ ڈرامہ لکھیں تو ڈراموں میں, وہ ٹیلی ویژن بنائیں تو ٹیلی ویژن میں, وہ درس دیں تو درس میں, وہ ایک آیت بیان کریں تو ایک آیت میں, وہ کبھی سیدی واصل اعظم کے خلاف, کبھی داتا علی اجمیری کے خلاف, کبھی کس کے خلاف. تو الحمدللہ ممتاز بہت خوبصورت آدمی تھا. آخری زمانے میں وہ کہتا تھا, شاہ جی مجھے زہر کی طرح برے لگتے ہیں وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے والے ہیں, نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے رویے دھیمے لفظ, دھیمی باتیں, گندی سوچیں, گندا اسلوب. تو ماشاءاللہ وہ نبی علیہ السلام سے محبت کے معاملے میں کٹر وہ ہو گئے تھے. تو کہیں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ان کے ہاتھ لگ گئی, تائید اہل سنت, تو وہ فارسی میں تھی. تو وہ ایک دفعہ میرے پاس لے آئے, کہنے لگے مجھے فارسی آتی تو نہیں ہے لیکن اتنا میں نے سمجھ لیا ہے کہ ولی وہی ہو سکتا ہے جو اہل سنت ہو, جو اہل سنت نہ ہو ولی وہ ولی ولی نہیں ہو سکتا. تو احباب کلام, آج آپ نے ہمارے ایک دوست محمد ممتاز قریشی کی باتیں سنی, وہ بڑا خوبصورت انسان, اس کی زندگی بڑی خوبصورت, اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ڈوبی ہوئی, رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت میں ڈوبی ہوئی, ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان. تو اس کی باتیں ختم تو نہیں ہوتی, ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اور آپ سب جو لوگ میرے ساتھ شریک محفل ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا ان کے لیے دعا کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذل الجلال والاکرام. اللہ کریم ممتاز قریشی کی قبر کو کھلا فرما دے, اللہ ان کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے, انہیں جوار رحمت نبی کریم علیہ السلام کا نصیب فرما. اللہ کریم ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا دے, ان کی والدہ, ان کے بچوں بھائیوں, ان سے پیار کرنے والوں کو یا اللہ صبر جمیل کی دولت سے نواز دے, ان کی روح کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. جو میرے ساتھ دعا میں شریک ہیں یا اللہ ان کے ماں باپ بہن بھائی جو دنیا سے اٹھ کے, ان کی بھی مغفرت فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو جس مسئلے میں پھنسے الجھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کا وہ مسئلہ حل فرما دے. یا کریم یا کریم یا کریم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی والی والے بیٹی خیر.
تشار خوبا تو جانے جانا, تشار خوبا تو جانے جانا, چہرے رہوں کتاب تیرا. تشار خوبا تو جانے جانا, تشار خوبا تو جانے جانا, چہرے رہوں کتاب تیرا.